اسلامی افکار کی پیشکش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، روزے کا دوسرا رکن ان تمام چیزوں سے بچنا جو روزے کو توڑنے والی ہے، اور یہ صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ان تمام مفطرات سے رکنا ہے، باز آنا ہے جو روزے کو توڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے، اور پھر اس روزے کو رات تک مکمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کرتے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات شروع ہو جائے یہاں سے اور دن یہاں سے ختم ہو جائے اور سورج ڈوب جائے تو روزے دار افطار کرے۔ یعنی من اللیل کی تفسیر بیان کرتے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار افطار کر سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں عمومی اعتبار سے من جملہ وہ سات چیزیں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کوئی شخص انجام دیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ایک، کھانا اور پینا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز آنا۔ اگر کوئی آدمی اس دوران کچھ بھی کھا لے یا پی لے، اگرچہ کہ وہ غذا کے طور پر کیوں نہ ہو، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ وہ اس کو یاد ہے کہ وہ روزے سے ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ دوران روزہ کھانا حرام ہے اور اس کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، اپنی اختیار سے کھا رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد اس کے دانتوں میں کچھ کھانا لگ جاتا ہے اور اس کو کبھی بالفور نکلنا ممکن نہیں ہوتا، نکالنے پر بھی نکلتا نہیں ہے، اب اسی پر سے ہمارا تھوک گھوم جاتا ہے، گزر جاتا ہے اور آدمی وہی تھوک نکل لیتا ہے، جبکہ اس کو وہ نکال نہ سکتا ہو، اور اس تھوک کو کھانے کے جو ملا ہوا اس سے الگ نہ کر سکتا ہو اور وہی تھوک وہ نگل لیتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ شریعت نے اتنی شدت اختیار نہیں کی ہے۔ اب وہ اس میں معذور ہے، اگر نکال سکتا ہے یا اس کو معلوم پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو نکل رہا ہے زبردستی، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کا گلا پکڑ کے زبردستی منہ میں پانی اڈیل دے، یا کوئی مدھوشی میں ہے، نیند میں ہے، گویا کہ منہ میں پانی ڈال دیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے کہ یہاں پر یہ مختار نہیں ہے، اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، اس کو زبردستی کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کھانے پر مجبور کرے، سر پر بندوق لگا کر یا کسی اور وجہ طریقے سے اس کو کھانے پر مجبور کریں، اور وہ آدمی مجبوری میں زبردستی کھا لے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی بھولے سے کھا لیا، روزہ آیا یاد نہیں رہا، کھانے کے بعد یاد آیا ارے مجھے روزہ تھا، اگر آدمی پیٹ بھر کر بھی کھا لے नासियन हो, भूले से हो, तब भी उसका रोजा नहीं टूटेगा। हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई आदमी भूल जाए कि वो रोजे से है और खा ले पी ले तो उसको अपना रोजा मुकम्मल करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ने उसको खिलाया है और पिलाया है। और एक हदीस में आता है, जो आदमी भूले से खा पी लेता है तो उसका रोजा नहीं टूटता है, वैसे कि अल्लाह के जो रिज्क होता है जो अल्लाह ने उसको अता फरमाया है, इसी तरह उसका रोजा भी नहीं टूटेगा, इसकी कजा भी नहीं है, उस पर कुछ कफारा भी नहीं होगा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई आदमी रमजान में भूले से रोजा तोड़ ले यानी कुछ खा पी ले तो न उस पर कजा है और न उस पर कफारा है। अगर कोई आदमी खाता है या कुछ पीता है न मुस्लिम होने की वजह से, या उसका रहन सहन ऐसे इलाके में है जहां मुसलमान नहीं है, दीनी तालीमात नहीं है, दीन की तालीम देने वाला कोई नहीं है, और वो इसकी हुरमत से नावाकिफ है, रोजे के दौरान खाना पीना हराम है इस बात से नावाकिफ है, न मुस्लिम होने की वजह से, या ऐसे इलाके में है जहां कोई इस्लामी तालीमात देने वाला न हो, तो उस सूरत में उसका भी रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी रात में उठता है और यह गुमान करता है कि सुबह सादत नहीं हुई है, खा लेता और उसको सूरत हाल वाजे नहीं होती है, तो उसका रोजा हो जाएगा, लेकिन यही शक्ल इफ्तारी के वक्त सूरज के गुरूब होने से पहले खा लेता है, सूरज गुरूब हो समझकर उसका रोजा टूट जाएगा। पहली चीज, कुछ खाना पीना जानबूझकर कुछ खाना पीना अपने इख्तियार से, ये रोजे को तोड़ने वाला है। दूसरी चीज जिससे रोजा टूट जाता है, किसी आइन चीज यानी जो अपना वजूद रखती हो, ऐसी चीज का जौफ में, पेट में या दिमाग में चला जाना, मिन मनफदिन मफ्तूहिन, किसी खुली हुई जगह से, मनफद मफ्तूह कहते हैं जिस्म के अंदर जितने सुराख हैं, ये मनफद मफ्तूह कहलाता है। मिसाल के तौर पर मुंह है, नाक है, कान है, अगली पिछली शर्मगाहें हैं, ये सब मनफद मफ्तूह कहलाता है। यहां से किसी चीज का दाखिल करना जौफ के अंदर, अगर चाहिए एक कतरा या एक दाना ही क्यों ना हो, नजर में आने वाली कोई भी चीज चली जाए तो उससे रोजा टूट जाता है। अगर से कि वो चीज आदतन नहीं कही जाती, मिसाल के तौर पर कंकरी मुंह में डाल दिया और निकल लिया, या धागा मुंह में डाल दिया, इससे भी रोजा टूट जाएगा। बरखिलाफ आदमी कहीं बाजार से जा रहा है और वो बाजार से कुछ उसकी हवा के जरिए खाने का जायका भाई बिला कस्द अंदर चला गया, किसी फैक्ट्री में है आटा बुनने की तो उसकी धूल मुंह में जली जाती है, तो उससे कोई हरज नहीं होता। या कोई पानी गर्म हो रहा है और उसका भाप कभी मुंह के अंदर चला गया बिला कस्द, तो उस सूरत में उसका रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह मुंह में, नाक में, कान में, या अगली या पिछली शर्मगाह में दवा डालना, इससे भी रोजा टूट जाएगा। अगर कोई आदमी नहाता है, नहाने से अब बदन के अंदर भी ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारे पूरे बदन के अंदर पानी को खींचने वाले मसाम होते हैं, जज्ब करने वाले, जिसके असर अंदर भी दाखिल होते हैं, क्योंकि ये मनफज़े मफ्तू नहीं है जाहिरन, लिहाजा उससे कोई चीज अंदर चली जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। इंजेक्शन लगाते हैं बीमार होने पर, या खून निकालते हैं, खून दाखिल करते हैं, ग्लूकोज लगाते हैं, عذر کی بنیاد پر یہ آدمی بیمار ہے, اب گلوکوز لگانا ہے یا خون نکالنا ہے, خون ڈالنا ہے, یہ منفذ مفتوح سے نہیں بلکہ رگوں سے نکالا جاتا ہے, یہ جو سوراخ ہے اس کے علاوہ کی جگہ سے نکالا جاتا ہے, تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. منفذ مفتوح سے کسی چیز کا داخل کرنا, یہاں تک کہ ایک روزے دار منہ میں دھاگا ڈال لے پھر اس کو نکال لیتا ہے, دوبارہ وہی دھاگا منہ میں ڈال لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ پہلی بار جب منہ میں ڈالتا ہے تو تھوک اس کو لگ جاتی ہے, پھر دوبارہ ڈالے گا تو منہ سے نکالی ہوئی تھوک دوبارہ منہ میں جلی جائے گی, اس کا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن منہ کے اندر ہی تھوک آتی ہے, اسی تھوک کو نگل لیتا ہے یا جمع کر کے نکل لیتا ہے لیکن باہر نکالتا نہیں ہے, اس سے روزے پر کوئی حرج نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو باہر نہ نکالا. اگر بلغم آ جائے اور اگر وہ ادنا حلق گلے کے اوپر تک آ جاتا ہے, اگر اس کو پھینک دے کوئی حرج نہیں ہے, پھینکتا نہیں ہے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور وہ نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح روزے کی حالت میں کلی اور غرغرے میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا. اگر کوئی آدمی کلی اور غرغرہ مبالغہ کرتا ہے اس کی وجہ سے پانی نیچے اترتا ہے تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح دبر کے اندر حکنا لگانا, انما کرنا, کوئی چیز داخل کرنا دبر میں, تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ مزید پانچ چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہیں, اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے بیان کی جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے, پہلا عشرہ دیکھتے دیکھتے گزر گیا, رحمت کا عشرہ تھا, کیسے گزرا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے اعمال قبول فرمائے اور ہمارے اندر احساس پیدا فرمائے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ایام ایسے گزر رہے ہیں گویا کہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے بلکہ عام دنوں کے ایام ہیں. ذرا بھی ہمارے اندر احساس نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے لیکن ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اللہ کا منادی نگاہ ندا لگا رہا ہے لیکن ہم بہرے بنے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے افسوس بھی ہے اور ڈرنے کا بھی مقام ہے. مسجدوں کی بھی وہی حالت جو عام دنوں میں ہوتی ہے, وہی مسبوق سلام پھیرتے ہی وہی مسجد سے باہر جانا. رمضان کا مہینہ ہے, ایک کا ثواب 70 کے برابر مل رہا ہے, ایک نفل کا نواب ثواب فرض کے برابر مل رہا ہے, لیکن ہمارے لیے حصول کی کوئی بھی کوشش, کوئی لگن, کوئی تڑپ نہیں, بلکہ ہمارے ایام عام دنوں کی طرح گزر رہے ہیں. تراویح زندگی میں سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے لیکن ڈیڑھ صف دو صف, افسوس کی بات ہے. اتنا بڑا انعام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرمایا تھا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ نے پوری پوری رات تراویح نماز پڑھائی, دو تین دن نماز پڑھائی لیکن آپ نے اس ڈر سے کہیں فرض نہ کیا جائے آپ نے اس کو چھوڑا تھا. صحابہ کرام اس کو اہتمام کرتے تھے, پورے سال کے اندر ایک موقع ملتا ہے لیکن ہم اس کو صرف دنیا کے لیے یا اپنی ذاتی لذتوں کے لیے اس کو ضائع کر رہے ہیں. بڑے بھی, نوجوان بھی, بچے بھی, کسی کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے. پورے محلے کے اندر, ہر گھر کے اندر نوجوان بھی ہے, بڑا بھی ہے, لیکن مسجد میں کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ سوچنے کی بات ہے, والدین کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. ابھی ہم نے اپنے بچوں کو اس کا عادی نہیں بنایا, اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کی, ان کی فکریں نہیں کی میرا بچہ گھر پہ جاتا ہے کہاں جاتا ہے, تراویح کے لیے جاتا ہے تراویح جا رہا ہے کہیں اور جا رہا ہے, تراویح کے نام میں کہیں کچھ اور کام تو کرنے نہیں جا رہا ہے. سوچنے کی بات ہے, بچوں کے پیچھے رہنے کی بات ہے. اگر ہم ابھی فکر نہیں کریں گے, ابھی بچوں کو اس کا عادی نہیں بنائیں گے, اپنے نوجوانوں کی فکریں نہیں کریں گے, ان کے پیچھے نہیں رہیں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. ہمارے ذہن میں دماغ میں رہتا ہے کہ میرا بچہ تعلیم اچھی کر لے تو کافی ہے, نماز پڑھے نہیں پڑھے اس کی فکر نہیں ہے ہمارے لیے. بہت افسوس کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے زیادہ تنبیہ کی بات ہے. اگر ابھی ہم نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کی تو مستقبل کے اندر ہم پچھتائیں گے, خون کے آنسو روئیں گے, لیکن یہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے ہاں بھی ہمارے لیے امانت ہے. اگر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں فرمائی دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے فکریں کی اور دینی اعتبار اور اخروی اعتبار فکر نہیں کی, تو یہ ہمارا زندگی بھر کا پھالنا, زندگی بھر ان کی پرورش کرنا, یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا. یہی ہمارے اولاد ہماری گردن بکڑیں گی مرنے کے بعد, ہمارے لیے سوا ہمارے خلاف حجت بنیں گے. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج حالات اچھے نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو باہر چھوڑ کر مطمئن ہو جائیں, یہ اس کی اجازت نہیں دیتے. نشہ عام ہو چکا ہے, الحاد عام ہو چکا ہے, بچے دین سے بیدار ہو رہے ہیں. ابھی ہم فکر نہیں کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے. بچہ ہے, جوان ہے, کر لے گا, بعد میں دیکھ لے گا, بڑا ہو جائے گا دیکھے گا, تو یہ کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جب ہاتھ سے نکل جائے گا, خون کے آنسو رہیں گے بھی, تو ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. یہ بہترین موقع ہے. دل نرم رہتے ہیں, شیطان کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں. ابھی یہ تربیت کا موقع ہے. اللہ نے رمضان اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم دینی اعتبار سے اپنی بھی تربیت کریں, اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں. ہم اس موقع کو بھی ضائع کر دیں اور عام دنوں کی طرح گزار دیں, تو پھر ہم سے بڑا محروم اور ہم سے بڑا شقی کون ہو سکتا ہے؟ لہذا فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ہم نے یہاں عبادت نہیں کی چلے گا نہیں, بلکہ یہ ہم اللہ کی طرف سے حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بدعا کے مستحق ہو جائیں گے. صرف ثواب سے محرومی نہیں, اللہ کی رحمت سے محرومی نہیں, بلکہ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم حضرت جبرائیل کی بدعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا پر آمین, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا, جس کو رمضان کا موقع ملے اور اللہ کو راضی بھی کرے, اپنے اعمال کے اپنی مغفرت بھی کروائے, تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے. تو حضرت جبرائیل کی بدعا ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے. بہت غور کرنے کی بات ہے. ایک آشرا نکل گیا, ابھی بھی دو آشرے ہمارے پاس موجود ہیں, وقت ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ہم ان دو آشروں کو غنیمت جانیں, اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کی فکر کریں. مسجدیں تلاوت کرنے والوں سے آباد ہونی چاہیے. یہاں نماز ہو جاتی ہے, مسجد پوری خالی ہو جاتی ہے, جیسے عام دنوں میں ہو جاتا ہے. تھوڑا سا ہم فکر کریں, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کریں, نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. ہماری کوئی اگلی پچھلی سنت چھوٹنے نہ پائے, اور قرآن کثرت سے تلاوت کریں. ہماری تراویح کسی دن کی چھوٹنے نہ پائے, اس کی فکر کریں. اگر والد خود فکر کرے گا, گھر والے خود فکر کریں گے, گھر والے خود اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں گے, بچوں کو بھی اس کی فکر ہو جائے گی. جب والدین اس کے تعلق سے غفلت برتیں گے, ان کے اندر یہ اعمال نہیں ہوں گے, تو بچہ بھی اپنے والدین کا دیکھا دیکھی لاوبالی پن کرے گا اور اس سے اعراض کرنے لگے گا, اس سے اعراض کرنے لگے گا. لہذا اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. بچے ہوئے اوقات کو, ایام کو کارآمد بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جب یہ رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اللہ کی طرف سے ہم کو بھی اس کی رضا مندی اور مغفرت کا پروانہ ملے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سبوں کو کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ.